پروگرام نور الہی کی جانب سے آپ کی خدمت میں آداب عرض کرتی ہوں۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ خداوند میں ضرور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، ویسے تو ہم ہر ایک شعبے میں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی چیز کو خاص طور سے متعارف کراتا ہے تو اس کی حقیقت اور جمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اب ہم جب کلام کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کے تعارف پر غور کریں۔ تو لیجئے، آپ کی خدمت میں پیش ہے کلام سے متعلق یہ تعارفی پیغام، لیکن اس نغمے کے بعد۔
خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ سلام قبول فرمائیے۔ سامعین، آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ یقیناً اس کے کلام سے ہم بہت سی نئی نئی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ سامعین، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حضرت یوسف کی زندگی کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف غریبی سے امیری میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ اس وقت سارے مصر پر حاکم ہیں، اس وقت سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ مصر اور اس کے چاروں طرف ایک خوفناک قحط پڑنے والا ہے۔ اس قحط سے بچنے کے لیے انہوں نے سارے ملک میں اناج کے گودام بھر لیے ہیں، لیکن ہم یہاں پر حضرت یوسف کو پیسے کا لالچی نہیں پاتے۔ وہ چاہیں تو اس نازک موقع پر لوگوں سے ناجائز نفع کما سکتے ہیں، وہ چاہیں تو تھوڑے سے اناج کے بدلے لوگوں سے بہت سا پیسہ وصول کر سکتے ہیں۔ ہم 42 باب میں پڑھتے ہیں کہ ان کے بھائی بھی ان سے اناج خریدنے آتے ہیں۔ وہ اپنے بھائیوں کو अनाज भी देते हैं और उनका पैसा भी उन्हें वापस कर देते हैं। उन्हें भाइयों की ज्यादा चाहत है, पैसे की नहीं, क्योंकि वो अपने भाइयों से सच्चा प्यार करते हैं। सामिन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में जो वाकयात पेश आए वो वाकई बड़े ड्रामेटिक थे, बहुत ही ड्रामाई थे। हम देखते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तमाम परेशानियों के बावजूद भी अपने ईमान में कायम रहकर एक पुरुम्मीद जिंदगी बसर करते हैं। मेरे भाई, मेरी भी हमेशा यही ख्वाहिश रहती है कि मैं भी जिस तरह हो सके उम्मीद में कायम रहूं। मैं समझता हूं और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पुरुम्मीद जिंदगी बसर कर रहे होंगे। यहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऊंचे ओहदे पर तैनात हैं। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। कहत पूरे इलाके पर छाया हुआ है, चारों तरफ से लोग राशन के लिए मिस्र चले आ रहे हैं। जरा सोचिए कि इस मौके पर हजरत यूसुफ के पास कौन खास मेहमान आने वाले हैं। कहत का सामना करने के लिए हजरत याकूब ने अपने 10 बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र भेजा है, लेकिन जरा सोचिए कि अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को उनके साथ क्यों नहीं भेजा, क्योंकि हजरत याकूब अपने उस बेटे को खोना नहीं चाहते थे, और अगर वो उसे भेज भी देते तो उसकी जुदाई उनसे बर्दाश्त न होती और वो उसकी याद में तड़प तड़प कर मर जाते। जब हजरत याकूब के 10 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको पहचान लिया, लेकिन वो हजरत यूसुफ को ना पहचान सके। हम जरा सोचें कि ना पहचानने की क्या वजह हो सकती है। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि वो सोचते थे कि यूसुफ को तो हमने बेच दिया है, पता नहीं वो अब जिंदा भी होगा या नहीं। अब उन्हें बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा यूसुफ को देख सकेंगे, लेकिन हजरत यूसुफ उनसे मिलने की पूरी उम्मीद रखते थे। जब हजरत यूसुफ 17 साल के थे तो उनके भाइयों ने उन्हें बेच दिया था, लेकिन अब वो 37 साल के हो गए हैं। मान लीजिए कि अभी कहत का एक ही साल गुजरा है, तब भी उन्होंने हजरत यूसुफ को 21 साल से नहीं देखा था, लेकिन अब जबकि वो 40 साल के करीब हैं और मिस्रियों का लिबास पहने हुए हैं, मिस्रियों की तरह बोलते हैं और मिस्रियों की तरह काम करते हैं, तो फिर वो उनको क्यों कर पहचान सकते हैं। बहरकैफ, आइए अब हम 42वें बाब की तशरीह पर गौर करें। पहले हम इब्तदाई 21 आयतों पर गौर करेंगे। सामने इस इबारत में हम पढ़ते हैं कि कहत अपने शबाब पर है और हजरत याकूब का खानदान अनाज के लिए परेशान है। 42वें बाब की पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि हजरत याकूब के बेटे अनाज के लिए एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं कि हम किसके पास मदद मांगने जाएं। लेकिन जब याकूब को मालूम होता है कि मिस्र में गल्ला है तो वो अपने बेटों को मिस्र जाने का हुक्म देते हैं। दूसरी आयत में वो साफ तौर से अपने बेटों से फरमाते हैं कि जाओ और मिस्र से अनाज मोल ले आओ ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हो। सामिन, हजरत याकूब की ये बात कि मिस्र में अनाज है उनके ईमान को जहर करती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ईमान एक ऐसी अजीबोगरीब चीज है कि उस पर कैसे यकीन करें। देखिए, याकूब को भरोसा है क्योंकि उन्होंने सुना है कि मिस्र में काफी अनाज मौजूद है। उनको यकीन था कि मिस्र जाने से और वहां से अनाज लाने से उनकी जिंदगी बच जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने बेटों को वहां रवाना कर दिया कि वो भूखे न मर जाएं। मेरे भाई बहन, इसी तरह के ईमान से इंसान नजात पाता है। शायद आप सोचते होंगे कि मैं सैयदना मसीह पर किस तरह ईमान लाऊं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हजरत याकूब ने कहा कि मिस्र में अनाज है। उनका यह ईमान بھکمری سے بچنے کے لیے بہت تھا۔ اسی طرح آپ بھی دل کی سچائی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا مسیح پر ایمان لا کر نجات ہے۔ آپ کا بھی یہ ایمان آپ کو نجات دلا سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 16 باب میں مرقوم ہے، سیدنا مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ کبھی کبھی آپ کچھ باتیں سنتے ہیں اور ان پر یقین لاتے ہیں، اسی طرح حضرت یعقوب نے سن کر اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا اور ان کے بیٹے ان کی بات پر یقین کر کے مصر سے اناج لے آئے، جس سے ان کے پورے خاندان میں زندگی آ گئی۔ اسی طرح ہم کو ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے اگر ہم سیدنا مسیح پر ایمان لائیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین کو مصر نہیں بھیجا۔ مان لیجئے ان 10 بیٹوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی تو کیا ہوتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لڑکے اب بڑے ہو گئے ہیں، لیکن بنیامین حضرت یعقوب کی نظر میں ابھی بڑا نہیں ہے۔ آپ کو یاد رہے کہ بنیامین اور یوسف ان کی بیوی راخیل کے بیٹے تھے، اور راخیل کو یعقوب بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے وہ اس کے بیٹوں سے بھی بے حد پیار کرتے تھے۔ یوسف کو تو وہ پہلے ہی کھو چکے تھے، لیکن اب وہ بنیامین کو نہیں کھونا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے بنیامین کو مصر نہیں بھیجا۔ اب ہم ایک خاص ڈرامیٹک موڑ پڑھاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ ہر ملک سے لوگ اناج خریدنے مصر چلے آ رہے تھے، کیونکہ قحط چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت یوسف اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب حضرت یوسف کی نگاہ اچانک سامنے پڑتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے 10 بھائی چلے آ رہے ہیں اور آ کر ان کے سامنے جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت وہ خواب جو حضرت یوسف نے دیکھا تھا پورا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ 10 پولے ایک پولے کے سامنے جھک گئے ہیں، اور اس وقت اس خواب کی تعبیر ان کے سامنے ہے کہ ان کے 10 بھائی ان کے آگے سجدے میں ہیں۔ سامعین، 7 اور 8 آیت کے مطابق انہوں نے جان بوجھ کر اپنے بھائیوں سے بے رخی دکھائی۔ جانتے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ان کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ ابھی کچھ اور سوال ان سے کریں گے۔ 8 آیت سے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح اپنے خاندان کے بارے میں پوری معلومات فراہم کر لے۔ وہ ابھی اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ انہیں جاسوس کہتے ہیں۔ سامعین، حضرت یوسف کے سامنے کل 10 لوگ کھڑے ہیں۔ وہ وہاں پر بیان دیتے ہیں کہ ہم کل 12 بھائی ہیں، ایک باپ کے پاس ہے مگر دوسرا اب نہیں رہا، جبکہ وہ بھائی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ 15 اور 16 آیت میں ہم پاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کے بارے میں جاننے کے بے حد مشتاق ہیں، کیونکہ یہ 10 بھائی ان کے سوتیلے بھائی ہیں اور بنیامین ان کا سگا بھائی ہے۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسے لانے کے لیے انہیں مجبور کرتے ہیں۔ 17 آیت بتاتی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو 3 تک نظر بند رکھا۔ اب تو کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر ان لوگوں کو یوسف کو پہچاننے کا کوئی سراغ مل سکتا ہے تو وہ 18 آیت میں ہے، کیونکہ وہاں پر حضرت یوسف ان سے فرماتے ہیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ اس وقت بہت کم لوگ یعقوب کے خاندان کی طرح خدا کو پہچانتے تھے۔ شاید حضرت یوسف کے ان جملوں سے ان کے اوپر کوئی فرق پڑا ہو، شاید ان جملوں سے ان کے بھائیوں کو کچھ شک ہوا، کیونکہ انہوں نے خدا کی گواہی دی تھی۔ میرے بھائی، آپ کو معلوم ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں کھویا جہاں پر انہوں نے خدا کی گواہی نہ دی ہو۔ وہ ہر وقت خدا کو جلال دیتے تھے، کیونکہ وہی خدا ان کی زندگی کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جب انہوں نے فرمایا کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، تب ان کے بھائیوں کو کچھ تسلی ہوئی کہ اب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ میرے بھائی حضرت یوسف کے یہ دسوں بھائی اچھی خاصی عمر کے تھے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ بھائی 50 سال سے بھی اوپر ہوں۔ یہ لوگ ایک عجیب کشمکش اور بے چینی میں مبتلا ہیں، ان کی دیکھ بھال ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، مگر وہ ڈرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ انہیں جانچنے کا بہانہ کرتا ہے کہ وہ سچے ہیں یا نہیں، تاکہ وہ اگلی بار اپنے بھائی کو یہاں لے آئیں۔ یہاں پر 21 اور 22 آیت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی عبرانی زبان میں باتیں کر رہے ہیں اور حضرت یوسف ان کی باتوں کو سن لیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت یوسف اپنے آپ کو عبرانی جتانے کے لیے اپنے بھائیوں سے ایک ترجمان کے ذریعے باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ عبرانی زبان جانتے ہیں۔ انہیں اپنے بھائیوں سے بات کرنے کے لیے ترجمان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے آپ کو مصری ثابت کر سکے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس جرم کی سزا ہے جو انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ یہ مصیبت جو ان پر آ رہی ہے وہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ برا برتاؤ کیا تھا۔ وہ اب سچ مچ پچھتا رہے ہیں۔ حضرت یوسف ان کی ایک ایک بات سمجھ رہے ہیں اور ان باتوں کو سن کر ان کے جذبات ابھر رہے تھے۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ آگے بڑھ کر ان کے پاس جاتے اور اپنے بازو ان کے گلے میں ڈال کر انہیں بھائی کہہ کر اپنے گلے لگا لیتے، لیکن وہ وہاں پر ایسا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو یہاں بلوائیں۔ اب وہ اپنے بھائیوں کے سامنے ایک سچا امتحان رکھتے ہیں۔ وہ ان سے فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے بھائیوں میں سے ایک کو یہاں پر چھوڑنا ہوگا۔ وہ شمعون کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ حضرت یوسف پر ان باتوں کا اتنا اثر پڑا کہ وہ رو پڑے اور ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، لیکن وہ فوراً وہاں سے چلے گئے اور اپنا منہ دھو کر پھر واپس آ گئے کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائی، میں یہاں پر یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے شمعون کو رکنے کے لیے کیوں کہا۔ میرا خیال ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر منہ دھونے گئے تھے، اسی وقت ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ شمعون کو روک دے، اور حضرت یوسف نے شمعون کا رکنا تسلیم کر لیا۔ 25 آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف نے حکم کیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو زاد راہ بھی دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کا پیسہ نہیں لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا پیسہ ہی واپس نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان کے راستے کے لیے کھانا بھی مہیا کیا۔ آگے 26 آیت سے 28 آیت میں ہم پاتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک نے راستے میں گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو دیکھا کہ اس کی نقدی اس میں موجود ہے۔ میرے بھائی، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ خدا کا ہم پر قہر ہے جو نازل ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ خبر ان کے لیے اچھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ خبر ان کے لیے ایک عجیب و غریب خبر ہے کہ ان کا پیسہ ان کے بورے میں واپس کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائی بہن، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ دکاندار آپ کے سامان کے ساتھ تھیلے میں پیسے رکھ کر واپس کر دے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ خبر آپ کے لیے بری ہوگی؟ شاید آپ کے لیے یہ خبر بہت اچھی ہو اور آپ پیسوں کو واپس پا کر بہت خوش ہوں، لیکن ان لوگوں کے واسطے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ وہ اس خبر کو سن کر بے حد ڈر گئے ہیں۔ ان کو اپنے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت دکھائی دے رہی ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے ان کے لیے ایک بڑی الجھن پیدا کر دی ہے۔ ہم کو تعجب ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت مصر واپس نہیں گئے، لیکن اگر ہم ایسی حالت میں ہوتے تو کیا کرتے؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ اسی وقت واپس لوٹ گئے ہوتے تو سچ مچ ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہوتے، ہو سکتا ہے ان پر اور زیادہ الزام لگائے جاتے، ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ کہا جاتا کہ وہ پیسہ چرا کر لے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کی نیت خراب ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں پر بڑی سمجھداری سے کام لیا، وہ نقدی دیکھ کر واپس مصر نہیں لوٹے بلکہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ انہوں نے سوچا کہ جب اگلی بار جائیں گے تو پیسہ ساتھ لیتے جائیں گے۔ بہرکیف ہم آگے 35ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص نے نقدی کی تھیلی اپنے بوروں میں رکھ دی۔ جی ہاں، ہر شخص نے نقدی کی تھیلی اپنے بورے میں رکھی۔ دیکھی نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ان کے ساتھ ان کے والد محترم حضرت یعقوب بھی ڈر گئے۔ آگے 36ویں آیت میں دیکھیے حضرت یعقوب ان سے کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا، اب شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ ساری باتیں میرے خلاف ہیں۔ پھر سنیے، ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا، تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا، اب شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ ساری باتیں میرے خلاف ہیں۔ سامعین، اب حضرت یعقوب پہلے جیسے چالاک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ابھی ایمان میں پوری طرح کامل ہوئے ہیں۔ ابھی تو وہ اپنے ایمان میں آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں، اس وقت وہ بڑھا چڑھا کر باتیں نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ کافی تند نظر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں میرے خلاف ہو رہی ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے ساتھ سازش ہو رہی ہے، اگر اس جگہ پر ان کے بیٹے یوسف ہوتے تو وہ ایسی باتیں کبھی نہ کرتے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں، اگر حضرت یوسف ان کی جگہ پر ہوتے تو اسی بات کو وہ اس طرح کہتے، جس طرح پولس رسول نے بہت سال بعد رومیو کے خط کے 8ویں باب کی 28ویں آیت میں کہا، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ پھر سنیے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اب دیکھیے 38ویں آیت میں حضرت یعقوب کتنا سخت قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے بنیامین کی بابت اپنے بڑے بیٹوں سے فرماتے ہیں، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور اب وہ اکیلا رہ گیا ہے، اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ پھر سنیں، میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور اب وہ اکیلا رہ گیا ہے، اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ سامعین، حضرت یعقوب کی زندگی اپنے بیٹے بنیامین سے بہت زیادہ وابستہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کا چہیتا اور لاڈلا بیٹا ہے۔ جی ہاں، یہ ان کا چہیتا اور لاڈلا بیٹا ہے۔ آخری وقت میں وہ ان کا دہنا ہاتھ ہے اور اسی پر ان کا بھروسہ ہے۔ وہ ان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، وہ اس کو مصر میں نہیں جانے دیں گے۔ لیکن ادھر یوسف کی یہ ضد ہے کہ جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں لاؤ گے تو تم کو دوبارہ اناج نہیں ملے گا۔ واقعی کتنی بڑی آزمائش ہے حضرت یعقوب کے لیے۔ جی ہاں، وہ بڑے مذبذب میں پھنس گئے ہیں۔ اگر وہ بنیامین کو بھیجتے ہیں تب بھی خطرہ ہے، اور اگر نہیں بھیجتے ہیں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، ایک طرف ان کا بیٹا ہے، یعنی ایک طرف ان کی ممتا ہے، تو دوسری طرف پیٹ کی بھوک بھی ہے۔ میرے بھائی، دونوں ہی مسئلے بڑے پیچیدہ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا کے بندے حضرت یعقوب کس طرح اپنی آزمائش پر فتح پاتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائی، ان کے سامنے واقعی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ ایک بیٹا وہ پہلے کھو چکے ہیں، اور دوسرے بیٹے کو پھر بادشاہ نے بلایا ہے۔ میرے بھائی، انہیں بھروسہ نہیں ہے اپنے دوسرے بیٹوں پر کہ وہ اس بیٹے کو کس طرح صحیح طرح سے رکھ سکیں گے اور خیریت سے اسے واپس لا سکیں گے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ میرے بھائی، آگے کیا ہوتا ہے اس کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی اس آزمائش سے کس طرح نکلتے ہیں، وہ کیا قدم اٹھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آج کے مطالعے میں آپ کو الوداع یا خدا حافظ کہیں، ہم ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ان مطالعوں کے ذریعے، ان پروگرام کے ذریعے آپ کو روحانی تقویت مل رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو فیض پہنچ رہا ہے، تو آپ مہینے میں کم سے کم ہمیں ایک خط کے ذریعے ضرور آگاہ کریں، تاکہ اس کے ذریعے میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ خدا آپ کو بہت سی برکتیں دے اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ آمین۔ اب یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، اب ہم اس پروگرام کے آخری لمحات میں پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا۔ کیا آپ ہمیں ایک پوسٹ کارڈ کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے نہیں نوازیں گے؟ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں، ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔ پر ایک بات اور یاد رہے، آپ اپنا پتہ صاف اور صحیح لکھیں۔ ہمارا پتہ اس طرح ہے، پروگرام نورِ الٰہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ پتہ ایک بار پھر دوہرا لیں، پروگرام نورِ الٰہی، وشو وانی، پوسٹ باکس نمبر 731، فرید آباد 121007، ہریانہ۔ اب آج یہیں پر الوداع اور خدا حافظ۔